الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ملك درود بھیجے محمد و آل محمد. ایزان محترم ایک مؤمنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس عزاء منعقد کی جا رہی ہے اور ایصال ثواب پر کافی گفتگو کی ہے. ایصال یعنی پہنچانا، ثواب یعنی جو کچھ آپ کے پاس اور آپ کی روح کے پاس ہے، یہ یوں کہوں جسے آپ کی روح لمس کر سکتی ہے، درک کر سکتی ہے، ہضم کر سکتی ہے، سمجھ سکتی ہے، اسے ہی آپ ایصال کر سکتے ہیں. ثواب کوئی مادی چیز نہیں ہے، ہاں اس کو سمجھنے کے لیے ہم مختلف مثالیں دے سکتے ہیں کہ ثواب کا معنی کیا ہے، لیکن ثواب در حقیقت ایک غیر مادی یا مجرد چیز ہے اور انسان کا رابطہ اپنے مرحوم سے اب مادی نہیں ہے، معنوی و روحانی ہے. اسی بنا پر ایصال ثواب کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز، وہ خیال، وہ احساس، وہ فکر، وہ بار کہ جس سے آپ کی روح ہضم کر چکی ہو، لمس کر چکی ہو، سمجھ چکی ہو، اس کے رنگ میں رنگ چکی ہو، جتنی شدت سے آپ اپنے جانے والے کے لیے اس کو ایصال کریں گے اتنا ہی ثواب اس کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوگا. لہذا ایصال ثواب کا ایک معنی جو ہمارے ذہنوں میں ہے کہ صرف زبان سے تلاوت کر دی جائے، سورہ فاتحہ پڑھ دی جائے، یا مثال کے طور پر مجلس میں شریک ہوا جائے، یہ ایصال ثواب ہو جائے گا. یقیناً یہ ایک بہت ہی ناقص معنی ہے. ایصال ثواب کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ جتنے بھی شرکا ہیں مجھ سمیت، خواہ وہ مرد میں سے ہوں یا خواتین میں سے، آپ سب کی روح، یعنی ہر شخص، آپ کا شریک ہونا بھی ایک قسم کا ایصال ہے، لیکن یہ بہت ہی لو لیول کا معنی ہے، نچلے درجے کا معنی ہے. حقیقی ایصال ثواب کیا ہے؟ وہ چیز جسے آپ درک کر چکے ہوں روحانی طور پر، روح کے طور پر ہضم کر چکے ہوں، جس کا رنگ آپ کی روح اختیار کر چکی ہو، جتنی شدت سے آپ اسے یاد کریں گے اور اپنے عمل سے وہاں پہ ٹرانسفر کریں گے، وہ وہاں پہ منتقل ہوگا. صرف زبانی پڑھ دینا کافی نہیں ہوتا. لہذا ارشاد رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 185 آیت 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ کرنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، توجہ رکھے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامت، اور دیکھو یقیناً تمہارے ہر عمل کا بدلہ پورا پورا روز قیامت تمہیں عطا کر دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، تو اب جس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچایا اور جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، وہ بتحقیق کامیاب ہو گیا، وہ سکسیزفل ہو گیا۔ اس کے بعد کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ، اور دیکھو دنیا کی زندگی تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے دھوکہ و فریب کے۔ اب اس ایک آئے مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی، اخروی زندگی، دنیاوی زندگی کے دامن کے تنگ ہونے کو، اخروی زندگی کے دامن کے وسیع ہونے کو، دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے کو، اور پھر در حقیقت دنیا میں زندگی کی حقیقت کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ یعنی اگر درجہ بدرجہ انسان زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا رہے اور سمجھتا رہے تو بہت سارے مسائل اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ لہذا آج جس موضوع پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ کل نفس ذائقۃ الموت کا جملہ ہے کہ جس کو ہم نے بارہا سنا ہوا ہے، لیکن اس کو قدرے کھولنے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں موت کا ایک خوف ہے۔ چونکہ جب خود مولائے متقیان حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز سے جاہل ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، اپڈیٹ نہیں ہوتا، تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، یا اسے نفرت کر، دشمنی کی ایک شکل کیا ہے، اسے نفرت کرنا، دشمنی کی ایک شکل کیا ہے، اس سے کراہیت کرنا، دشمنی کی ایک شکل کیا ہے، اس سے دوستی کے روابط برقرار نہ کرنا، دشمنی کی ایک شکل کیا ہے کہ آپ اسے اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، سعادت مند نہ سمجھیں، کامیابی کا ذریعہ اور سلیقہ اور زینہ نہ سمجھیں۔ اب دشمن ہونے کے مختلف اسٹیجز ہیں۔ اب جو انسان دشمن ہوتا ہے آپ کبھی اسے دوست نہیں سمجھیں گے، ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، اس کی دعوت و لبیک نہیں کہیں گے۔ تو جب انسان، مولا فرما رہا ہے نجم الاغا میں کہ جب انسان کسی چیز کا دشمن ہوتا ہے، جب کسی جاہل ہوتا ہے تو اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ چونکہ موت سے متعلق ہماری معلومات بہت کم ہیں، توجہ رکھیں گے، نہ ہونے کے برابر، اور جو کچھ بھی ہیں وہ سب قرآن و اہل بیت کا صدقہ ہیں۔ اگر یہ قرآن و اہل بیت نہ ہوتے تو ہم اتنا بھی نہیں جان سکتے تھے کہ موت کیا ہے۔ یہ تو اہل بیت نے ہمیں بتایا، یہ تو قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ موت کی حقیقت کیا ہے، اور اگر انسان موت سے آشنا ہو جائے تو وہ موت سے فرار کرنے کے بجائے موت سے دل لگانے والا ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں موت کا خوف نہیں ہے، ہمیں موت کے بعد جو حالات آنے والے ہیں ہمیں ان کا خوف ہے۔ مثال کے طور پر مولانا رومی نے ایک بڑی خوبصورت مثال پیش کی۔ ایک شخص نے پلاٹ خریدا، پلاٹ خریدنے کے بعد وہ رات میں جاتا ہے، مثال ہے، مثال تقریب ذہنی کے لیے ہوتی ہے، رات میں جا کر اپنے پلاٹ پر مکان کھڑا کر دیتا ہے رات و رات۔ صبح جب جا کے اگلے دن دیکھتا ہے تو دیکھا اس کا اپنا پلاٹ جو ہے، جو بہت بڑا پلاٹ تھا، وہ تو خالی ہے، اور اس نے بہت چھوٹے پلاٹ پر ایک مکان کی تعمیر کر دی ہے۔ اب یہ خوف کا شکار ہے۔ یہ خوف کا شکار اس لیے نہیں کہ اس نے پلاٹ چھوڑ دیا، اس کے بعد مکان بننے کے بعد جو حالات رونما ہو رہے ہیں یہ ان سے خوف زدہ ہے، ان نتائج سے خوف زدہ ہے۔ انسان کی ایک پلاٹ خداوند عالم نے دنیا میں دیا ہے، ایک پلاٹ عالم آخرت میں دیا ہے، تو وہ جو رکھے گا، کہا کہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو عالم آخرت کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب فرمایا کا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تسبیحات اربع، تو جنت میں درخت لگ جائے گا، باغات لگ جائیں گے۔ تو کسی صحابی نے خوش ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہمارے تو کئی باغ لگ گئے ہوں گے، کہا کہ ہاں، لیکن یہاں سے تم نے آگ نہ بھیجی ہو، انہیں جلایا نہ ہو، انہیں ختم نہ کیا ہو۔ اعمال انسان تیار کرتا ہے لیکن بعد میں ایسے اعمال کرتا ہے جن کی وجہ سے اس کے اچھے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک پلاٹ خداوند عالم نے دنیا کا یہاں دیا ہے کہ یہاں جو تعمیر کر رہے ہو اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، وہ در حقیقت عالم آخرت میں تمہارا گھر تیار ہو رہا ہے، کہ جنت و جہنم خالی ہے۔ در حقیقت میں اور آپ اپنے اعمال سے جنت و جہنم کی تعمیر کر رہے ہیں۔ میں کہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو عرض کر رہا تھا کہ موت کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے نزدیک چونکہ معلوم نہیں ہے، یا ہم پر منکشف نہیں ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہم موت سے خوف زدہ نظر آتے ہیں. علم موت جو ہے وہ پایان سفر نہیں ہے، پایان زندگی نہیں ہے، اینڈ آف لائف نہیں ہے. یہی آیت کیا کہہ رہی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس ذائقہ کرنے والا ہے. ذائقہ یعنی چکھنا. اب ذائقہ پر جب آپ کہتے ہیں کہ چکھیں، تو چکھنے سے مراد چمچہ بھر کے کھانا نہیں ہوتا، چکھنے مراد یہ ہوتا ہے کہ چمچے سے یا پتیلی سے آپ نے تھوڑی سی انگلی پہ لگائی اور زبان پر ٹیسٹ کر لیا. اس کو، اس عمل کو کہتے ہیں چکھنا، ذائقہ کرنا. یعنی یہ چیز قابل ہضم ہے، کھائی جا سکتی ہے، اس کا نمک مرچ مسالہ کیسا ہے مثلا، اسی طریقے سے انسان موت کا ذائقہ چکھے گا. اب یہاں سے جو لوگ موت کو اختتام زندگی کہتے ہیں، در حقیقت یہی ان کی لاعلمی ہے، اور یہیں سے انسان کی ساری مصیبتوں کا آغاز ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھے مر گیا، زندگی ختم ہو گئی، ارے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا. 10 ایسے سوالات میں اور آپ کسی کی خبر سننے کے بعد ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے موت کو پایان سفر سمجھا ہے، ہم نے موت کو اینڈ آف لائف سمجھا ہے. ہم نے کہا اب مر گیا، ختم ہو گیا. یہ ختم ہو جانا در حقیقت ایک فیز کے لیے ہے، دنیاوی زندگی کے لیے ہے، مادی اور مادیت کے لیے ہے کہ یہ فیز ختم ہو گیا. لیکن یہاں سے انسان ایک نئے فیز میں منتقل ہو رہا ہے، ایک نئے عالم میں منتقل ہو رہا ہے، ایک اور نشے میں، نشے، نشأۃ الاولیٰ جس کو کہا گیا ہے، ایک اور نشے یعنی ایک اور دنیا اور عالم میں منتقل ہو رہا ہے. وہ ایک فیز ختم ہوا ہے، اس کا اگلا فیز جو لا متنا یہ انفائنائٹ ہے وہ باقی ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس ذائقہ کرنے والا ہے. اب ذائقہ جب آ گیا، جیسے میں نے بتایا، آپ ذائقہ کسی کا چکھتے ہیں، چکھنے کے عمل کو ذائقہ کہا جاتا ہے. آپ نے ذائقہ کیا ہے، یعنی آپ نے چکھا ہے، یعنی زبان پہ رکھا اور آپ نے بتا دیا اس میں مرچ مسالے کی مقدار اتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے. یعنی جو چیز آپ نے اپنی زبان پر لگائی ہے وہ قابل ہضم تھی، اس مذوق نے. ذائقہ کیا ہے؟ ذائقہ یعنی وہ فعل، ذائق یعنی چکھنے والا، مذوق یعنی جس کو چکھا جا رہا ہے. توجہ رکھے گا، ذائقہ جو ہے وہ مذوق کو ہضم کر لیتا ہے. توجہ رکھے گا، کبھی مذوق چیز ذائق انسان کو ہضم نہیں کرتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ مثلا کسی نے چکھا ہو اور وہ کہے کہ جناب اس چکھنے کے فعل نے مجھے مار دیا یا مجھے ختم کر دیا. نہیں، ذائقہ کرنے والا انسان، جو چیز مذوق ہے جس کو چکھا جا رہا ہے، وہ قابل ہضم ہوتی ہے. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کل نفس یذوقہ الموت، موت تمہیں کھا جائے گی، موت تمہیں اپنے دامن میں دھپوچ کے تمہاری زندگی کو ختم کر دے گی. نہیں، فرمایا کہ تم موت کو چکھنے والے ہو، تم موت کو مارنے والے ہو، تم موت کو ڈیفیٹ دینے والے ہو، تم موت کو در حقیقت اپنے پا کے نیچے، پیر کے نیچے عبور کر کے، در حقیقت اس پہ پیر رکھ کر ایک اور نئے عالم میں منتقل ہونے والے ہو. یہی سے پتہ چلتا ہے کہ موت ہمیں مارنے والی نہیں ہے، ہم موت کو مارنے والے ہیں. اللہ، مفسر قرآن استاد محترم آیت اللہ جواد عملی رحمۃ اللہ علیہ، کہ خدا ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے اور ان کو طول عمر عطا کرے، فرماتے ہیں کہ موت کو انسان مار دیتا ہے. اور پھر یہاں سے فرمائے انما توفون اجورکم یوم القیامت، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے انسان جو ہے موت کو چکھ، یہ موت کو چکھنے سے کیا مراد ہے؟ توجہ رکھیے گا، یہ موت کو چکھنا کیا ہے؟ آیا موت کیسی ہے؟ زندگی اور موت دو خدا کی مخلوق ہیں. توجہ رکھیے گا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے کہ وہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت کو اور حیات کو خلق کیا. لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. توجہ رکھے گا، زیادہ عمل کو خدا نے نہیں چاہے ہم سے، کہا ہے کہ کم کرو لیکن اچھا کرو، واجب کرو لیکن ایسے کرو کہ جس سے کسی کے حقوق کو کوئی نقصان نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو صرف واجبات ادا کرتے ہیں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں مارتے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ان کی زبان سے کوئی کسی کے جذبات مجرور نہیں ہوتے، بہت سے لوگ۔ لیکن بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، دیندار بھی مل جائیں گے آپ کو، تسبیح پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، پردہ کرنے والے، داڑھی رکھنے والے، کہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن پھر ان کی زبان سے، ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے جملوں سے، ان کی زندگی سے دوسرے آزار میں ہے، دوسرے اذیت میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے در حقیقت ایک ظاہری چیز کو لے لیا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ خدا کہہ رہا ہے موت و حیات کو خلق ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے، تمہیں پرکھا جائے، تمہیں دیکھا جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ چنانچہ موت کیا ہے؟ موت در حقیقت پایا نے سفر نہیں ہے، موت کو ہم نے چکھنا ہے۔ یہ موت کا چکھنا کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، بس اسی پہ میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دو مخلوق ہیں خدا کی، زندگی اور موت، دونوں کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ موت بذات خود کچھ نہیں ہے، لیکن موت در حقیقت آپ کو ایک میکنزم کا نام ہے جو آپ کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرے گی۔ مولا کائنات کے اقوال اٹھا کے دیکھیے، امام حسین علیہ السلام کا قول اٹھا کے دیکھیے کربلا میں، موت ایک پل ہے، اس پل کے ذریعے سے تم عبور کر جاؤ گے، گزر جاؤ گے، اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاؤ گے۔ موت کی جو ائمہ نے تعبیر کی ہے، مثبت اور منفی دونوں۔ مثبت کن کے لیے ہے؟ کہ جو خدا کے نیک بندے ہیں، خدا کے مطیع ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ولایت ائمہ کا اقرار کرنے والے ہیں، موت ان کے لیے شیرین ہے۔ لیکن وہ افراد کہ جو اہل بیت کی اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، معصیت خدا کرنے والے، گناہ کرنے والے، یا خدا نخواستہ اپنے اعمال اور اپنی باتوں اور اپنے کردار سے دوسروں کو اذیت دینے والے، موت ان کے لیے انتہائی بھیانک ہے۔ جس کا چہرہ اور جس کی باتیں اور جس کے مثالیں ہم مختلف بیانات میں اور مختلف کہانیوں میں، مختلف قصوں میں سنتے رہتے ہیں۔ موت کس کے لیے شیرین ہے اور موت کس کے لیے تلخ ہے؟ توجہ رکھے گا، موت اس کے لیے شیرین ہے جو زندگی کو شیرین سمجھے گا۔ موت اس کے لیے شیرین ہے کہ جو زندگی کو خدا کی امانت سمجھے گا۔ موت اس کے لیے میٹھی ہے جو زندگی کو تحفہ الہی سمجھے گا۔ موت اس کے لیے قابل ہضم ہے، گوارا ہے، کہ جو خدا کی نعمت سمجھے گا۔ موت اس کے لیے تلخ ہے جو دنیا کی زندگی سے ناراض ہو، جو زندگی کی تلخیوں پہ صبر نہ کرے، جو خدا کے سامنے شکایات کے دفتر کھولے۔ توجہ رکھے گا، ایک واقعہ مجھے بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے اور مجھے بہت پسند ہے، اور میں اس کو اکثر و بیشتر نقل کرتا رہتا ہوں۔ موت کس کے لیے شیر ہے؟ کہ جو زندگی سے محبت کرے۔ خدا نے محبت کرنے کے لیے زندگی دی ہے۔ جب آپ محبت کریں گے، دل دیں گے، تو پھر آپ در حقیقت اس زندگی کو عالم آخرت کا زینہ قرار دیں گے، یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ مولا متقیان کہتے ہیں کہ دنیا نے کب تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو اسپتال بھرے پڑے ہیں؟ یہ COVID-19 کی صورتحال ماشاءاللہ سے، اب میں کیا کہوں، یہاں پہ بھی آپ کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھے ہیں، یہاں پہ بھی ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا۔ آپ اپنا نقصان تو کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ اپنے ساتھ دوسروں کو نقصان کر رہے ہیں۔ ذرا اسپتالوں کی صورتحال جا کے دیکھیے، مریضوں کی شدت دیکھیے، جو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو مولا علی فرما رہے ہیں کہ در حقیقت موت نے کب تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ زندگی نے کب تمہیں دھوکہ دیا ہے؟ یہ جو تم اپنوں کو قبر میں اتار رہے ہو، یہ جو تڑپ رہے ہو، یہ جو ڈاکٹروں سے التماس کر رہے ہو، یہ جو تم آئی سی یو کے لیے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو، یہ دواؤں کے لیے، انجیکشنوں کے لیے تم ادھر ادھر جو ہے وہ اپنے لیے تمام تر مشکلات کو خرید کر جو ہے اپنے مریضوں کی بہبود کا سامان کرنا چاہتے ہو، یہی تو در حقیقت دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے. یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، یہاں کوئی سالم بچ کے نہیں گیا، یہاں کوئی جو بھی گیا ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے گیا ہے، کچھ لے کے نہیں گیا. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور ہمارے مشاہدے میں ہے. توجہ رکھے گا. تو موت کیا ہے؟ موت در حقیقت ایک شیرین زندگی کا نام ہے، منتقل ہونے کا نام ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ جو زندگی سے محبت کرے. خداوند عالم نے یہ زندگی دی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اس سے محبت کریں، اس کو زینہ قرار دیں عالم آخرت کے لیے. یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں آیا. 100 برس کا بھی ہوگا تو اسے جانا ہے، 120 برس کا بھی ہوگا تو اسے جانا ہے، 60 برس کا بھی ہوگا تو اسے جانا ہے. جو زندگی لکھ کے لایا ہے توجہ رکھیے گا. اور موت تلخ ہے اس شخص کے لیے جو زندگی سے نفرت کرتا ہے، صبر نہیں کرتا، خدا کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا. امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے دو چیزیں چاہیں اپنے بندوں سے، ایک یہ کہ اس کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، اور ایک اپنے گناہوں پر استغفار کریں. خدا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے. خدا یہ تیری نعمت ہے، لہذا میں تیری نعمت کا شکر بجا لا رہا ہوں. خدا دو چیزوں کا مطالبہ کر، شکر ادا کرو، اور جب تو غلطی ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح کرو، اسے دوبارہ انجام نہ دو. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. حضرت لقمان ایک جگہ ملازم تھے. آپ کو پتا ہے حضرت لقمان حکیم تھے، خدا نے ان کو حکمت دی تھی، نبوت سے بڑھ کر ایک اور درجہ تھا. در حقیقت خدا نے عقل و دانائی سے بڑھ کر ان کو حکمت عطا کی. وہ ایک جگہ ملازم تھے، تو جب عبادت کا موقع آیا انہوں نے اپنے مالک کو اٹھایا کہ مالک عبادت کر لو، عبادت کا موقع ہے، کیونکہ نماز ہر دین میں موجود رہی ہے. مالک نے کہا نیند بہت میٹھی ہے، سونے میں مزہ آ رہا ہے، خدا بہت رحمان و رحیم ہے، خدا معاف کر دے گا. نہیں اٹھا، عبادت نہیں کی اس نے. جب اس نے اٹھا تو اٹھا، اس کے بعد دیکھا کہ حضرت لقمان اپنے وقت کے حساب سے کھیت میں کام کر رہے ہیں، تو کہا کہ ایسا کرو کہ تم فلاں چیز کی کاشت کرو، میں ابھی بازار سے ہو کے آتا ہوں، مثلا گندم کی کاشت کرو مثلا. جب واپس آیا تو دیکھا حضرت لقمان علیہ السلام گھاس بو رہے ہیں، تو کہا کہ اے لقمان یہ بتاؤ کہ ہم نے تو کہا تھا گندم کی کاشت کرو اور تم جو ہے گھاس بو رہے ہو. تو حضرت لقمان نے کیا کہا؟ خدا بہت رحمان و رحیم ہے، گھاس کی جگہ گندم نکال دے گا. تو فوراً ان کے مالک نے کہا لقمان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں گھاس لگاؤ گندم نکل آئے؟ تو کہا مالک جب دنیا میں تم یہ یقین نہیں کر پا رہے کہ گھاس لگاؤ گے اور گندم نکل آئے گا، تو عالم آخرت کے بارے میں یہ کیسے تصور کر کے بیٹھے ہو کہ نیک اعمال لے کے نہیں گئے ہوں گے اور ان کا ثواب تمہیں مل جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ اب مالک نے جب ان کی عقل و دانائی دیکھی، ان کو اپنا خاص بنا لیا، معتمد خاص ہو گئے. کوئی بھی پھل آتا، کوئی بھی نعمت آتی، لقمان کو بلایا جاتا، لقمان کو پہلے کھلایا جاتا. حضرت لقمان کی بڑی اہمیت بڑھ گئی تھی ان کی عقل و دانائی کی وجہ سے. ایک دفعہ ان کے مالک کے پاس کسی نے ایک خربوزہ بھیجا، تو اس نے مختلف کاشیں کیں اور ایک کاش جو ہے وہ حضرت لقمان علیہ السلام کو کھلائی. حضرت لقمان نے کھایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت میٹھی ہے، بہت میٹھا ہے، بہت شیرین ہے. دوسری پھانک کھلا دی، پہلی سے زیادہ دوسری کی تعریفیں کیں، اچھا بھائی تیسری بھی کھا لو لقمان. تیسری بھی کھلا دی، تیسری کی تعریف پہلی دو سے زیادہ، چوتھی بھی کھلا دی، چوتھی کی تعریف تین سے زیادہ. جتنی جتنی کاشیں کھاتے جا رہے ہیں اتنی ہی تعریف بڑھتی چلی جائے، آخر میں ایک کاش بچی. تو وہ اتنا خوش ہو رہا تھا ان کی تعریف سن کر کہ کتنا میٹھی ہے، اس نے کہا دل تو چاہتا تمہیں کھلا دوں لیکن یہ میں خود کھاؤں گا تاکہ پتہ چلے کہ پورا خربوزہ تم نے کھایا تو اتنا میٹھا تھا، یہ کتنا میٹھا ہے. کہتے ہیں جیسے اس نے منہ میں رکھا تو اتنا تلخ تھا کہ وہ بے ہوش ہو گیا. توجہ رکھے گا، بے ہوش ہو گیا، افاقہ دلایا گیا، پانی وانی ڈالا، اس کو ہوش ملائے. تو کہا کہ لقمان ایک کاش کھایا تو اتنا تلخ، اتنا کڑوا، اتنا مر کہ میں اس کی تلخی سے، کڑواہٹ سے بے ہوش ہو گئی. یہ پورا خربوزہ تم کیسے کھا گئے؟ اب دیکھیے یہ وہ مقام ہے جہاں میں لانا چاہ رہا تھا. حضرت لقمان کا جملہ ہم سب کے لیے, کہا کہ مالک ہمیشہ تیرے ہاتھ سے اچھا ملا ہے, آج کڑوا پھل نصیب ہوا تو دل نے گوارا نہ کیا کہ زبان پہ شکایت کے دفتر لے آؤ. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. الذی خلق الموت والحیات, خدا نے موت و حیات دی ہے, خدا وند عالم نے در حقیقت ہمیں آزمانا چاہا ہے. تو موت اس کے لیے شیرین ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے. آپ دنیا سے محبت کیجئے, ماں باپ سے محبت کیجئے, آپ کا شوہر ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی جاب ہے, اس سے محبت کیجئے کہ یہ عالم آخرت کی تیاری ہے, یہ در حقیقت مجھ میں وہ صلاحیت پیدا کر رہی ہے دنیا کہ میں علی سے ملاقات کے لیے قبر میں جاؤں, میں اپنے امام کو دیکھوں گا, میں اپنے امام سے ملاقات کروں گا, میں رسول اللہ سے ملاقات کروں گا. یعنی وہ صلاحیت, اب دیکھنے دیکھنے کا انداز ہوتے ہیں آپ کس ویو سے موت کو دیکھتے ہیں. تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, موت جو ہے وہ تم نے چکھنی ہے, موت زندگی کا خلاصہ ہے. توجہ رکھیے گا, یہ جو حدیث ہم سنتے رہتے ہیں, یہاں سے میں ایک اور حدیث جوڑوں اور پھر اپنے مطلب کی طرف دوبارہ آ جاؤں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور اپنے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. من مات ولم يعرف امام زمانہ, ہی جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی مر جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے پہچان لیا تو وہ عالمانہ موت مرے گا, نہ پہچانا تو جاہلانہ موت مرے گا. موت زندگی کا خلاصہ ہے, توجہ رکھیے گا. موت زندگی, آپ نے زندگی کو کیسے دیکھا, خدا کی نعمت سمجھی, خدا کا تحفہ سمجھا, زندگی سے پیار کیا, بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے, آپ نے اپنے مومنین بہن بھائیوں کے حقوق ادا کیے, اہل محلہ کے حقوق ادا کیے, حقوق اللہ حقوق العباد آپ نے ادا کیے, ٹھیک ہے. آپ کی جو زندگی ہے شیرین ہے, جب شیرین ہے تو جب موت آئے گی تو اب آپ پہلے سے تیار ہیں کہ یہ تو میں اس چیز کا انتظار کر رہا تھا. اس لیے مومن جو ہے در حقیقت گھبراتا نہیں ہے موت سے, کیونکہ وہ پہلے ہی رضا الہی کے منزل پر ہوتا ہے, وہ پہلے ہی خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی تگدو میں ہوتا ہے. یعنی وہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ بھی خوشنودی رب کے لیے ہے, وہ جو روزہ رکھ رہا ہے یہ بھی خدا کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہے, وہ جو اپنے بیوی بچوں کے لیے کما رہا ہے حق حلال کی لقمہ حلال اپنے دسترخوان پہ لے کے آ رہا ہے, وہ جو اہل بیت کی ولایت کے تحت زندگی بسر کر رہا ہے, وہ جو علی کو اپنا امام کہہ رہا ہے, وہ جو امام زمانہ کے ظہور کی آس میں جی رہا ہے, یہ در حقیقت زندگی سے محبت کر رہا ہے. اور جو زندگی سے محبت کر رہا ہے وہ در حقیقت اس زندگی کے ذریعے سے خدا کی رضا کو حاصل کر رہا ہے. اور جب اس دنیا سے جانے کا موقع آتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے اس عالم میں منتقل ہو جاتا ہے. لیکن اگر زندگی سے نفرت ہے, زندگی سے عداوت ہے, زندگی سے نالے ہیں, زندگی سے فریاد ہے, عزیزان گرامی, تو پھر انسان ہمیشہ نالا رہے گا. بہت سے لوگ ہیں معذرت کے ساتھ ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے, ہر وقت روتے گاتے رہتے ہیں, ادھر جائیں گے ادھر گا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر رو رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جو ہے اپنے مصائب و مشکلات, بس آپ نے تھوڑا سا کہا اور ان کا ہائے واہ ویلا شروع ہو جاتا ہے. نہیں, کہا کہ جتنا غم اپنا تم اپنے پاس محفوظ رکھو گے اور اس سے اسٹرانگ بننے کی کوشش کرو گے, یہ خدا نے غم اس لیے نہیں دی کہ خدا کے یہاں زیادہ ہو گئے تھے غم یا پریشانیاں یا امتحانات, یہ اس لیے نہیں دی تاکہ تم جڑ سکو, تاکہ تم بھاگ سکو, تاکہ تم میں وہ صلاحیت پیدا ہو سکے, تم زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کر سکو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے اسپیڈ بریکر ہے, اسپیڈ بریکر کیا ہے, وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ وہاں رک جائیں ساری زندگی کے لیے, اچھا اسپیڈ بریکر آ گیا بس اب ختم سفر رک گیا ہمارا. اسپیڈ بریکر اس لیے ہے کہ گاڑی پہلے گیئر میں ڈالیں دوسرے گیئر میں ڈالیں, دیکھیں کوئی ہے تو نہیں, کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں, چلے جی آگے چلے. آپ ساری زندگی کے لیے اسپیڈ بریکر پہ رکتے نہیں, مشکلات موانے امتحانات یہ اسپیڈ بریکر ہے، یہ آپ کی اسپیڈ کو توڑ رہے ہیں کہ دیکھو متوجہ ہو جاؤ، یہاں ساری زندگی رکنا نہیں ہے۔ امتحان میں فیل ہو گئے، کوئی اور خرابی ہو گئی، کوئی اور غلطی ہو گئی، کوئی اور لغزش ہو گئی، رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے ہمارا، ہم سب کچھ چھوڑ کر ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا یہ نہیں چاہ رہا مجھ سے ان مشکلات کے مقابلے میں کہ ہمت ہار کے ہاتھ باہر کے بیٹھ جاؤں، خدا یہ چاہ رہا ہے کہ تم کتنے باہمت ہو، تم کس طریقے سے خدا کی دی ہوئی نعمتوں پر شکرانہ ادا کرتے ہو، اور کس طریقے سے اس دنیا کو اپنے لیے امتحان اور جائے امتحان سمجھ کر در حقیقت تم عالم آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، جیسی زندگی گزاری ہے موت ویسی ہی بن کر تمہارے پاس آئے گی۔ توجہ رکھیے گا، آپ زندگی سے محبت کیجئے، واجبات ادا کیجئے، دل نہ دکھائیے، جو واجبات کہا گیا ہے ان پہ عمل کیجئے، موت آپ کے لیے شیرین ترین در حقیقت منظر کا نام ہوگا، ایسا منظر کہ جس کے لیے کہا گیا کہ انسان ادھر مرتا ہے اور قبر میں جو کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی تازہ ہوا در حقیقت اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں قبر میں ڈالا اور کھڑکی کھول دی گئی، جہنم کی آگ اور وہاں کی گرمی اس کی قبر میں آ رہی ہوتی ہے۔ ابھی جنت جہنم نہیں آئی ہے، وہ تو عالم آخرت میں حساب کتاب کے بعد ہے، لیکن دنیاوی زندگی اتنی تلخ ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ انسان جو ہے اس کی زندگی نہ صرف تنگ و تاریک ہوتی ہے بلکہ اس کی قبر بھی اس کے لیے عذاب کی جگہ بن جاتی ہے۔ ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا حدیث میں ملتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے، فرشتے کہتے ہیں کیا لے کر آیا ہے، تم آ رہے ہو تو کیا لے کر آئے ہو، چونکہ ہم لوگ اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کوئی جوان چلا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی معمولی سی بیماری میں چلا جاتا ہے، بہت سی مشکل۔ اب ہم فلسفہ نہیں سمجھ سکتے کہ خداوند عالم کیسے امتحان لے رہا ہے۔ ویسے میری بھانجی ہے، جوان ہے لیکن ایسے مرض میں ہے کہ بظاہر جس سے جو ہے وہ واپسی کا سفر مشکل ہوتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم افسوس کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ابھی تو جوان تھے، ابھی تو بچے تھے، ابھی تو ایسا تھا، ہم اپنے حساب سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہے کہ وہ جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے وہ ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کو زیادہ دے دیا اور آپ سے یہ چاہے کہ آپ تھکا کے بیٹھ جائیں، نہیں، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے آپ کی ظرفیت کے مطابق، آپ کی کیپیسٹی کے مطابق، آپ کی وسعت کے مطابق، آپ کی طاقت کے مطابق آپ کو جو ہے وہ غم دیتا ہے، پریشانی دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہ جو آزماتا ہے، وہ جو امتحان کرتا ہے، وہ کبھی بندوں کی طاقت سے زیادہ نہیں دیتا، توجہ رکھیے گا، اور پھر تحمل بھی دیتا ہے، برداشت بھی دیتا ہے، راہیں بھی دکھاتا ہے، دروازے بھی کھولتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے صرف غم دے دیا کہ پھنس جاؤ بس، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوں، میں خدا دیکھ رہا ہوں، تم پھنس گئے ہو، تم رو رہے ہو، میں ہنس رہا ہوں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیا خدا کا تصور ایسا ہے؟ مشکلات، مادی مشکلات ہیں، نفسیاتی مشکلات ہیں، اخلاقی مشکلات ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ خدا ہمیں دیکھ کے مسکرا رہا ہے کہ میاں آپ پھنس گئے ہو، چلو جی میں خوش ہو رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ خدا در حقیقت اپنے بندوں کو جو آزما رہا ہے وہ ان کی ظرفیت دیکھ کر، ان کی کیپیسٹی دیکھ، ان کی طاقت دیکھ کے ان کو آزما رہا ہے تاکہ یہ اٹھ سکیں، اور پھر صرف یہ نہیں کہ وہ طاقت دیتا ہے، تحمل دیتا ہے، راہ کھولتا ہے آپ کے لیے، در حقیقت دریچے کھولتا ہے کہ کس طریقے سے انسان جو ہے وہ ان مشکلات کا مقابلہ کرے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہمت ہار کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ہم اپنے حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں موت کو، بھائی کیا کر کے گیا ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، کیا ہوگا کیا ہوگا، ہو اس کی مثلا جوان بیوہ ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہے، یا اس کا بس کاروبار ہے، ہر چیز خدا در حقیقت یہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوگی، دوسری چیز یہ ہو گئی کہ ہم ہر چیز خدا کی کھاتے میں ڈالنے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے میری غلطی ہو سکتا ہے میری خطا ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں۔ یہ جو امتحان جسے میں کہہ رہا ہوں خدا امتحان لے رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ خدا میرا امتحان لے رہا ہے، میں نے غلطی کی میں پھنس گیا، اب میں کہوں اپنے بچنے کے لیے خدا امتحان لے رہا ہے، یہ انتہائی احمقانہ بات ہے، نہ آپ بری ذمہ ہو سکتے ہیں، نہ خدا کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ دیکھیں کہ یہ آیا ہماری غلطی ہے یا نہیں۔ لہذا جب بھی کوئی مشکل ہو، سب سے پہلی عقل مندی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی تلاش کرے کہ جناب میری کیا غلطی ہے، میں نے کہاں جو ہے وہ غلطی کا ارتکاب کیا ہے، گناہ کا ارتکاب کیا ہے، میں نے کہاں لو کو توڑا ہے. میں نے کہا قانون سے بالاتر ہو کر کوئی عمل کیا ہے, قانون خدا سے. لہذا فوراً انسان جب بھی دیکھے گا تو کہیں نہ کہیں اس کو جھول نظر آئے گا, غلطی نظر آئے گی, اعتراف نظر آنا چاہیے اس کو. تو وہ اس کی ترمیم کرنا شروع کرے, اس کا اعتراف کرنا شروع کرے, اس کو قبول کرنا شروع کرے. خداوند عالم نے ایکسکیوز رکھا ہے, توبہ رکھی ہے, عذر رکھا ہے آپ کے لیے کہ ہاں تم عذر قبول کرو گے, کہ ہاں خدا میرا عذر قبول کر لے, ایکسکیوز کرو گے, توبہ کرو گے اور اس کی ترمیم کر کے اس کی اصلاح کرو گے, میں معاف کر دوں گا, میں تمہاری زندگی سے جوڑ دوں گا. میں تمہیں توڑنے کے لیے نہیں, میں تمہیں آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں. لہذا زندگی میں جو مشکلات ہیں, زندگی میں جو مصائب ہیں, زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں, تو ان میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری غلطی سے ہے یا خدا کا امتحان ہے. اب چونکہ میرا موضوع نہیں, میں اس میں زیادہ وارد ہونا نہیں چاہتا. ایک دفعہ ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. لہذا جیسی آپ زندگی گزاریں گے, موت ویسی ہی بن کر آپ کے پاس آئے گی. توجہ رکھیے گا, زندگی کو اگر آپ نے خدا کی نعمت سمجھا تو پھر نعمت کو ویسے ہی استعمال کریں جیسے خداوند عالم نے یہ نعمت دی ہے. جس چیز کے حصول کے لیے یہ نعمت دی ہے اسی کے لیے استعمال کریں. زندگی بہت ساری نعمتیں ہمیں ملتی ہیں, ہم ان کا مس یوز بھی کرتے ہیں, غلط استعمال بھی کرتے ہیں اور پھر پھنس بھی جاتے ہیں, گرفتار بلا بھی ہو جاتے ہیں, بند گلی میں بھی پہنچ جاتے ہیں. تالے ہمارے پاس ہوتے ہیں, چابی ہمارے پاس ہوتی ہے, بعض اوقات تالوں سے جو ہے وہ تالے جو ہے ان چابیوں سے نہیں کھل رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ذہانت نہیں ہے, وہ توجہ نہیں ہوتی. چابی ہوتی ہے لیکن چابی ہوتے ہوئے بھی تالا نہیں کھل رہا, چابی ہوتے ہوئے بھی تالا نہیں کھل رہا. حیرت کی بات, میں چابی موجود ہے, تالا لگا بھی رہے, فٹ بھی آ رہی, پھر بھی نہیں کھل رہا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں نہ کوئی غلطی کی ہے. زندگی میں خداوند عالم ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے. ایک ایسے ہی شخص ایک بہت بڑے عارف کے پاس آیا, کہنے لگا کہ عارف کون ہے؟ جو خدا والے اولیاء اللہ, اولیاء الہی ہوتے ہیں. ان کے پاس گیا کہ مشکلات ہیں. کہا کیا مشکل ہے؟ کہا کہ جو وظیفہ پڑھتا ہوں کام نہیں آتا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, جا کے دعا پڑھو. جو وہ چلا گیا تو اپنے جو ان کے شاگرد تھے ان سے کہا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کے باپ کی بد دعا ہے, جس کی وجہ سے اس کے سارے کام بنے ہوئے بگڑ جاتے ہیں, باپ کی بد دعا. پھر کہنے لگے دیکھو ماں جو بد دعا دیتی ہے نا وہ دل سے نہیں دیتی. ماں ایک دفعہ اگر غصے میں آ کے کہہ دے گی نا دور ہو جا, لیکن کیا اگلے ہی لمحے کیا سینے سے لگائی تھی, لیکن باپ کی بد دعا کبھی نہ لینا. کہنے لگے کیوں؟ کیونکہ باپ جب بد دعا دیتا ہے نا تو وہ دل سے دیتا ہے, اس کے پیچھے اس کے باپ کی بد دعا ہے. جب تک باپ سے ایکسکیوز نہیں کرے گا اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک اور شخص آیا, جو کام کرتا ہوں خراب ہو جاتا ہے, پریشانی کا شکار ہوں, قرضوں میں دب گیا ہوں. کہا کہ اچھا, کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرو. کیا ہوا, اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی, ماں ان پڑھ تھی, اس نے کسی موقع پر اپنی ماں کو جھڑک دیا, جس کی وجہ سے ماں کا دل ٹوٹ گیا. ماں نے کہا تو نے اپنی سے بیوی کے سامنے دل رکھنے کے لیے میری انسلٹ کی, میری توہین کی, ماں کا دل ٹوٹ گیا. اس دل کے ٹوٹنے کی وجہ سے کیا ہوا, اس کے جتنے کام تھے سب بگڑ گئے. بعض اوقات خدا ہمیں بتانا چاہتا ہے چابی تمہارے پاس ہے, تالا تمہارے پاس ہے, نہیں کھل رہا, رجوع کرو, دوڑو. اگر ماں باپ زندہ ہیں دوڑو. میں اکثر کہتا ہوں کہ ماں باپ کا نیا ورژن آنے والا نہیں ہے, یہ دوبارہ انسٹال نہیں ہو سکتے, ڈاؤن لوڈ نہیں ہو سکتے. یہ ان کے لیے کوئی ایسا گوگل ایپ نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ پیرنٹس لکھیں, ماں لکھیں, باپ لکھیں, مرنے کے بعد کوئی اور ورژن آ گیا اپ ڈیٹ کر لیا اس کو. نہیں, یہ ایک دفعہ کی نعمت ہے جو خدا نے دی ہے. اگر آپ سے راضی گئے خدا خوش ہے, اگر ماں باپ ناراض گئے خدا ناخوش ہے. توجہ رکھیے گا. لہذا اکثر میں کہتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں جائیں ان کے ہاتھوں کو چومیں, شکریہ ادا کریں. آپ پیسہ نہیں دیتے نہ دیں, لیکن باپ کا شکریہ ادا کریں. بابا تیرا شکریہ. آپ 40 سال کے بھی نا آج جا کے دیکھے گا باپ کی آنکھوں میں جو خوشی ہوگی وہ پیسے سے نہیں ہوگی, وہ تمہارے شکریہ کرنے کی وجہ سے ہوگی. ماں کے ہاتھ چومو, جاؤ ماں تو نے آج مجھے اس قابل کیا, ولایت اہل بیت میرے دل میں ڈالی ہے. مجھے حسین کے فرض سے اور اس کی محبت سے تو نے مجھے آشنا کیا۔ ہاتھ چومے جا کے اپنے والدین کے شکریہ ادا کریں تو تالے ہمارے پاس، بعض اوقات خدا کہتا ہے کہ دیکھو رجوع کرو، کہیں تمہارا بھائی، کوئی بہن، کوئی رشتہ دار، کہیں کوئی تمہارا عمل، کہیں تمہارا کوئی بیہیویئر، کہیں تمہارا کوئی جملہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہ بناؤ۔ کتنے جملے ہم کہہ جاتے ہیں، کتنی کڑوی کسیلی باتیں ہم دوسروں کے حق میں کہہ جاتے ہیں، کوئی نوٹس نہیں لیتے۔ یہ وہ سانپ اور بچھو ہیں قبر کے جنہیں ہم خود آمادہ کر رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ تو زندگی سے محبت کرے گا وہ شخص جو زندگی کو تحفہ سمجھے گا، دل دے گا زندگی کے لیے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، بے اعتمادی نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ کو بے اعتمادی کے مظاہر نظر آ رہے ہیں آج خانوادی اور آئلی زندگی میں، فیملی لائف میں، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ میڈیا اتنے آپ کو جھانسے دے رہا ہے، یہ میڈیا آپ کو اتنے منفی راہیں دکھا رہا ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے زن و شوہر کے درمیان طلاقیں ہو رہی ہیں، کس وجہ سے؟ موبائل کی وجہ سے۔ وہ چیز جو جوڑنے کے قریب قریب جوڑنے کی مشین تھی وہ توڑنے والی ہو گئی۔ طے یہ پاتا ہے کہ تم میرے موبائل میں دخالت نہیں دو گی اور میں تمہارے موبائل میں دخالت نہیں دوں گا۔ اس حد تک ان میاں بیوی کا جو رشتہ در حقیقت اتنا قریبی ہوتا ہے، کوئی بات چھپائی نہیں چھپتی، آج وہ ایک الیکٹرونک ڈیوائس کی وجہ سے کیا ہے، وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے زندگی کا پرپس کچھ اور بنا لیا ہے، ہم نے زندگی کا مقصد کچھ اور بنا لیا ہے، ہم نے زندگی کا نام عیاشی رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مجلس میں محمد حسین بہت یاد آتے ہیں، ہمیں جناب زینب ماتم کے وقت بہت یاد آئیں گی، ہمیں امام حسین اور جناب زہرا مجلس میں بہت ہم گریہ کریں گے، لیکن ہمیں اپنی خوشیوں میں جناب زہرا یاد نہیں آتی، ان کی چادر یاد نہیں آتی، امام حسین کا آخری سجدہ یاد نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشیوں میں جو ہے وہ بےہودگی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، ڈانس ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کرو، لیکن عموماً ایک رواج پاتا جا رہا ہے۔ ابھی شادیاں شروع ہوئی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سید صاحب کی بچی ہوگی، سیدزادی، اور سیدنا بھی ہوشیہ ہے، اہل بیت کی ماننے والی ہے، وہ جس ہولیے میں بینکویٹ میں لائی جائے گی ڈھولک کی تھاپ پر اور انڈین گانوں پر اور انگلش گانوں پر، اور جس کا جو ہولیا ہوگا محرم اور نامحرم، وہ محفل حرام، وہ لباس حرام، وہ ساری چیزیں حرام، وہاں آپ کو اور مجھے جو ہے وہ اہل بیت یاد نہیں آتے، کیونکہ ہم نے اہل بیت کو رکھ دیا ہے کہاں، مجلس ماتم اور امام بارگاہ مسجد کے لیے، یا عالم تک محفوظ، یا امام باڑوں تک محفوظ کر ان کو محدود کر دیا ہے۔ اور یہی کام مسیحوں نے کیا، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ اور جناب چرچ جو ہے وہ سنڈے کا نام ہے، بس دنیاوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے بھی وہی کیا، اہل بیت کو ہم نے کہا بس یہ مجلس ماتم تک ہے، خوشیوں میں ہمیں یاد نہیں آتے۔ ہم نے زندگی کا پرپس کھو دیا، ہم نے زندگی کا منشا مقصد کھو دیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لہذا اہل بیت نے یہ چاہا ہے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور زندگی سے محبت کریں۔ یہ جو آپ کو میں نے ایک مثال دی زن و شوہر کی، یا بچوں کی ماں باپ سے، کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے ہم نے وہ رابطہ اپنے اولاد سے برقرار نہیں رکھا، کہ جب تربیت کی منزل تھی تو ماں باپ کسی اور وادی میں ہوتے ہیں، اب جب بچہ بگڑ گیا تو مولانا چھو منتر کر دیں، مولانا کوئی انتر منتر پڑھ دیں، مولانا کوئی دعا دے دیں، کوئی دعا پھونک دیں، کوئی دعائے مشعل کا پانی دے دیں، کوئی تعویذ لکھ دیں، وہ تعویذوں سے اور جنتر منتر سے اور جنتریوں سے اور انتریوں سے جو ہے وہ بچے صحیح ہونے والے ہوتے تو ہو چکے ہوتے اب تک۔ لہذا ہمیں زندگی کو در حقیقت کل نفس ذائقۃ الموت، ہم نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جیسی ہم نے زندگی بنائی ہے عزیزان گرامی، موت ویسی ہی ہوگی۔ اگر زندگی کو نعمت سمجھا ہے تو پھر موت نعمت بن کر آئے گی، اور زندگی کو اگر نعمت نہیں سمجھا، زندگی کے تقاضے پورے نہیں کیے، تو پھر موت بھیانک صورت میں آئے گی۔ اور حدیث میں کہ جب وقت آخر وہ شیطان جس نے صراط مستقیم بیٹھ کے قسم کھائی تھی، آخری موقع ہوتا ہے، یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو بے ایمان کر دو، وہ آئے گا۔ اب جب موت کے مناظر ہوتے ہیں، میں اور آپ درک نہیں کر سکتے کہ کیا ڈائلاگ ہو رہے ہیں، کیا نظر آ رہا ہے۔ حدیث میں بہت سے لوگوں کو بہت کچھ نظر آ جاتا ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آئمہ کی زیارتیں کی ہیں مرنے سے پہلے، ہیں ایسے لوگ، جنہوں نے آئمہ کی زیارتیں کی ہیں، سلام کیا ہے، اٹھ کے بیٹھے ہیں، ایسے واقعات. اور کچھ لوگ ہیں جن کو جنت نظر آ جاتی ہے، کچھ لوگ ہیں کہ در حقیقت جن کو جہنم نظر آتی ہے، جن کو خدا کریم صورت میں نظر آتا ہے، جن کو بعض اوقات ہوتے ہیں موت بہت بھیانک اور عذاب کی صورت میں نظر آتی ہے، ظلم اور ظالم کی صورت میں وہ موت کو اور خدا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہذا جیسے ہی یہ موقع آتا ہے شیطان کے کہتا ہے دیکھو خدا ظالم ہے، تم سے زندگی چھین رہا ہے، کتنی محنت سے تم نے کمایا، تمہارے بیوی بچے یہ سب کون تم سے چھینا جا رہا ہے. انسان کیا بے ایمان مرتا ہے آخری موقع پر. اسی لیے ہم ایک دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں، اے خدا ہمیں حسن عاقبت عطا فرما، یعنی مرتے وقت ایمان کی سلامتی. توجہ رکھے گا، مرتے وقت ایمان کی سلامتی. رسول اللہ اس شخص کی سراہنے پہنچے جو مر رہا تھا، کہا کہ کہو کلمہ شہادتین پڑھو. لا الہ نہیں پڑھا جا رہا، لکنت آ گئی، دوبارہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا نہیں پڑھا جا رہا، کیوں؟ لکنت ہے. بھائی فالی زدہ تھا؟ نہیں، صحیح سالم تھا، نوجوان ہے بالکل، ہٹا کٹا تھا، وقت احتضار ہے، وقت موت ہے، نہیں پڑھا جا رہا. ادھر ادھر دیکھا، کہا اس کی کوئی ماں ہے؟ کہا کہ ہاں. کہا ماں کو بلاؤ، ماں بیٹھی تھی. کہا کہ اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ کہا کہ نہیں، اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں. زبان کا برا تھا، بد زبان تھا، زبان دراز تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا، آواز اونچی کرتا تھا، نہیں سنتا تھا، اذیت دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا. کہا کہ یہ جا رہا ہے، بے ایمان جا رہا ہے، اگر معاف کر دو گی بے ایمان جائے گا، معاف نہیں کرو گی بے ایمان جائے گا. حافظے میں ہے اس کے، لیکن چونکہ ماں کو اذیت دی ہے، لہذا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آخر وقت اسے نصیب نہیں ہو رہا تھا. ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو آپ کی رضا کے لیے بخش دیتی ہوں. یہ کہنا تھا، ادھر ماں نے بخشا اور ادھر کلمہ شہادتین اس نوجوان کی زبان پہ جاری ہوا اور با ایمان اس دنیا سے گئے. توجہ رکھیے گا، یہ لا الہ الا اللہ حافظے سے نہیں ہے، جس کو میں نے کہا روح میں اتارنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس کو کیا ہے اپنی روح میں اتارنا ہے. اس وقت معاملہ حافظے کا نہیں ہوگا، معاملہ روح کا ہوگا. جو چیز روح میں اتر گئی ہوگی، رچ بس گئی ہوگی، روح جس کی خوشبو سے معطر ہو گئی ہوگی، اسی عالم احتضار میں موت کے وقت وہی علی ہمارے کام آنے والا ہے، وہی حسین کی محبت ہمارے کام آنے والی ہے، جسے ہم نے اپنے عمل سے اپنی روح میں بسایا ہوگا. میری درود بھیجی محمد و آل محمد. لہذا دنیا سے محبت کریں، لیکن وہ محبت جو ہمیں آخرت کی تیاری کرائے، جو ہمیں حقوق کی ادائیگی کرائے، جو ہمیں ماں کو ماں، باپ کو باپ دکھائے. کہیں بوجھ نہ سمجھنے لگیں، ہیں ایسے لوگ ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں. ایسے واقعات جو ہم مغربی معاشروں کے لیے سنتے تھے، آج بکثرت ہماری سوسائٹی موجود ہے. ماں باپ بوجھ ہو گئے، واقعی بوجھ ہو گئے. غریبوں اور فقیروں سے بدتر ان سے سلوک کیا جا رہا ہے. الامان والحفی، یہ تو شکر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں در اہل بیت سے متمسک کیا ہے، کربلا سے ہمیں جوڑا ہے، ولایت علی سے ہمارا رابطہ اور رشتہ رکھا ہے، اور ہمیں اس در کا چاہنے والا، اس در پہ زندگی گزارنے والا قرار دیا ہے کہ وقتاً فقتاً ہم اپنی مجالس میں آ کر، اپنی محافل و مجلس و میلاد میں آ کر اپنے ایمان کو جلا دیتے ہیں. مجلس ادا بھی در حقیقت ایک بہت بڑا باب رحمت ہے کہ جہاں جانے والے کے لیے ایصال ثواب ہوتا ہے اور آنے والے کے لیے ایصال ہدایت ہوتا ہے. ہم متوجہ ہو جاتے، ایمان کو جلا مل جاتی، تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہو جاتے ہیں، کیا کر رہے تھے، کیا گناہ کیا. بس کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ماں، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. لہذا اس زندگی سے محبت کیجئے، اس زندگی کی قدر کیجئے، ان ماں باپ کی جو خدا نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کی قدر کیجئے. موت شیری بن کر آپ کے پاس آئے گی، میرے پاس آئے گی، لیکن اگر اس زندگی کو خدا کا تحفہ نہ سمجھا، اس کے حقوق ادا نہ کیے، اس کے تقاضے پورے نہ کیے، تو پھر موت جو ہے، جو زندگی کا خلاصہ ہے، موت اس عالم سے اس عالم میں جانے کا دروازہ ہے، یہ بہت تلخ، بہت تاریک اور بہت ہی ناگوار صورت میں آئے گی. خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی، اور اپنی رضا اور آل محمد کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ یہ مجلس وصال ثواب یہی بتا رہی ہے، جو جانے والا تھا چلا گیا، عمل کا دروازہ بند ہو گیا، میں اور آپ ہیں کہ ابھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، سجدہ کر سکتے ہیں۔ جس کے ہاتھ کفن میں بن جائیں ختم ہو گیا۔ میرے استاد فرماتے تھے ہم کتنی پلاننگ کرتے ہیں، کتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کیا کبھی موت کے لیے منصوبہ بندی کی ہے؟ کفن کتنے لوگ لے کے آئے ہوں گے ہم میں سے، لیکن کتنے لوگوں نے کھول کے دیکھا ہوگا۔ ایک میری عزیزہ تھیں، انتقال کی، خدا رحمت کرے ان پر، ہر شب جمعہ کفن کھول کے دیکھا کرتی، یہ میرا لباس آخرت ہے۔ کفن رکھنے سے، کفن کو دیکھنے سے زندگی بڑھتی ہے، اطاعت کا جذبہ، محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم بڑے شوق سے لے کے آتے قبر، کر کفن لے کر آئے، مس کر کے لے کے رکھ دیا، وہ دیکھو تو بھائی، تاکہ ہمارے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح ہو سکے، یہ جو کرتوت ہم کر رہے ہیں ان کی اصلاح ہو سکے، یہ جو کچھ بھی ناراضگیاں ہیں، ناچاکیاں ہیں، نفرتیں ہیں، عداوتیں ہیں، بٹوارے ہیں، خلیجے ہیں، ماں باپ کو جو در حقیقت جو ہے بوجھ سمجھنا ہے، گھر میں ساس بہو کی جھگڑے ہیں، نند اور بھابھی کے مسائل ہیں، نہ جانے کیا کیا مسائل ہمارے اپنے گھروں میں ہو رہے ہیں، یہ کفن کھول کے دیکھا ہوتا تو شاید ہمارے اعمال کی اصلاح ہو چکی ہوتی۔ بس ایسے نے کہنا بھی آپ کے ذہن کو تمام کیا، یہ زندگی جو خدا نے دی ہے یہ اس لیے دی ہے تاکہ اس کو عالم آخرت کا زینہ قرار دیں، اور حق یہی ہے کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے، اہل بیت کا غم نہ ہوتا، اہل بیت کی تعلیمات نہ ہوتی، تو نہ ہم موت کی حقیقت کو سمجھ پاتے، نہ موت کے لیے تیاری کر پاتے۔ اہل بیت نے کہا ہے کہ تم موت کو شکست دے سکتے ہو، تم موت کے پل سے گزر کر عالم آخرت تک پہنچ سکتے ہو۔ فرمایا کہ ہماری خدا سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، عالم برزخ کا سامان کر کے آنا، شفاعت کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ، میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا، لیکن عالم برزخ وہ ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے، جو میری فکر تھی، جو میری سوچ تھی، جو میرا اسٹائل تھا، جو میرا مزاج تھا، جو میرا اخلاق تھا، جو میرا بیہیویئر تھا، مجموعی طور پر میں جیسا ابھی ہوں عالم برزخ میں وہی ہوں گا، اور اسی چیز کو فیس کر رہا ہوں گا۔ کوئی بد زبان ہے تو وہ بد زبانی کا نتیجہ بھگت رہا ہو، کوئی خوش اخلاق ہے تو خداوند عالم خوش اخلاقی کی وجہ سے اس کو عالم برزخ میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ جو مجموعاً آپ اور میں ہیں وہی عالم برزخ میں ہیں۔ یہ مجالس عزا ایک بہت بڑا وسیلہ ہے کہ ہم متوجہ ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، آگاہ ہوتے ہیں۔ جانے والوں کا غم اپنی جگہ ہے، کسی کی ماں چلی جاتی ہے، کسی کی زوجہ چلی جاتی ہے، کسی کی بیٹی اٹھ جاتی ہے، یقیناً عورت کا چلا جانا یا ماں کی صورت میں، یہ بیٹی کی صورت میں، یا زوجہ کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہو، یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ کیونکہ خداوند عالم نے در حقیقت ماں کو اپنی ایسی صفات عطا کی ہیں جو مرد کو نہیں دی ہیں، کچھ ایسی صفات عطا کی ہیں خداوند عالم نے عورت ذات کو کہ جو جوڑنے والی ہے، جو بنانے والی ہے، جو ملانے والی ہے، جو انتہائی محبت کرنے والی۔ خدا کہہ رہا ہے دیکھو یہ چھوٹی سی رحمت جو میں نے ماں کی شکل میں دی ہے، اس کو سامنے رکھو تو خدا کی عظیم رحمت تمہیں سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ جتنی بڑے بڑے ہو جائیں، ایک دفعہ ماں کے ہاتھوں پر جا کے تھام کر اپنے سینے پر رکھ لیں، ماں کے وجود کی گرمی، ماں کا وجود، ماں کا ساتھ در حقیقت ایک ایسا تحفہ اور نعمت الہی ہے جو انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آخری ایام میں جب میری والدہ بالکل بستر پہ تھیں میں جب جاتا تھا ان کے ہاتھوں کو تھام لیتا تھا، میں اپنی آبزرویشن پیش کر رہا ہوں، لگتا تھا مجھے دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی ہو، ہمت مل گئی ہو، حوصلہ مل گیا ہو. جن کی مائیں زندہ ہیں میں کہوں گا قدر کریں، شکریہ ادا کریں. جن کے باپ زندہ ہیں شکریہ ادا کریں. اس لیے نعمت بہت زیادہ عرصے تک ہمارے پاس نہیں ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بھائی جن کے ماں باپ زندہ ہیں آپ سے ملنے جایا کریں، ٹائم دیا کریں، بیٹھا کریں. مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. بس ایک عزیزہ، ایک مومنہ، ایک مقدسہ کا در حقیقت ذکر کیا جا رہا ہے. ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک زوجہ ہے. یقیناً بعض چہرے ایسے ہوتے ہیں جو ہم قبر میں تو دفنا دیتے ہیں لیکن ہمیں مدت یاد رہتے ہیں. اور ماں کا غم ایسا ہے جیسے میں نے مجھے بتایا گیا کہ پہلی برسی ہے. یقیناً بڑا سخت ہے، خصوصاً ان افراد کے لیے جو قریبی ترین افراد ہیں، ان کے لیے اس چہرے کو بھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان شفقتوں کو، ان محبت کو جو ماں نے نچھاور کی اپنے اولاد کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے. جس صورت میں بھی وہ جانے والا تھا، ماں کی یا بہن کی یا بیٹی کی یا زوجہ کی صورت میں وہ نچھاور کرنے والا تھا، وہ یاد رہتی ہیں. برسوں گزر جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ رشتہ ہی ایسا ہے ماں کا. حضرت موسیٰ کی والدہ کا انتقال ہوا، حضرت موسیٰ جب چلنے لگے ایک دفعہ پتھر سے پیر ٹکرائے، لڑکھڑا گئے. آواز رب العزت آئی، موسیٰ ذرا دھیان سے چلو، وہ دعات نہیں ہے اب تیری ماں کے جو تیرے پیچھے دعا کیا کرتی تھی. ماں کی دعا بہت بڑی نعمت ہے، جنت کی ہوا کہا جاتا ہے نا، ماں کی دعا جنت کی حقیقت یہی ہے. بس ازنی گرامی، ایک ماں کا غم ایسا ہو، ایک زوجہ کا غم ایسا ہو تو توجہ رکھے گا، جو حسنین کی ماں ہو تو حسنین سے پوچھا جائے کہ ماں کا غم کیا ہوتا ہے. مولا کائنات سے پوچھا جائے زوجہ کا غم کیا ہوتا ہے. یہ ایام یہ وہ ایام ہیں کہ 75 یا 95 دن بی بی زندہ رہی ہیں، اور ان 75 اور 95 دن میں بی بی نے کوئی خوشی نہیں دیکھی. ہر نیا دن ایک نئی امتحان کے ساتھ زہرا کی زندگی میں آ رہا ہے. اور فرماتی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سن لیاہیہ. بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے کہ اگر روز روشن میں پڑتے تو سیارات میں تبدیل ہو جاتے. ہر نیا دن جناب زہرا کے لیے چیلنج تھا، ہر نیا دن ایک نئی در حقیقت ایک نئے امتحان کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن جناب زہرا در حقیقت ہر امتحان کا جواب خدا کے شکر کے ساتھ دے رہی ہے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے کہ جتنے مسائل گزرتے چلے جا رہے ہیں جناب زہرا کا شکر اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک موقع پر امیر المومنین کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ امیر المومنین میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکی. اللہ اکبر. میری روح قربان، میرا جسم، میری دنیا قربان ہو جناب زہرا پر. فرماتی علی مجھے معاف کیجیے گا کہ کبھی آپ سے میں نے کسی ایسی چیز کی خواہش کی ہو کہ جس کے لانے پہ آپ قادر نہ ہو. امیر المومنین جواباً عرض کرتے نہیں زہرا، آپ کے آنے سے علی نے درحق علی کو بہت حوصلہ ہے، علی امام علی کو بہت حوصلہ تھا جناب زہرا سے، ڈھارس تھی عزیزہ نے گرامی. ایک موقع پر امام علی کی جب خلافت غصب ہو چکی تھی، مولا علی گھر میں تشریف لاتے سر جھکا کر فرماتی ہیں کہ ابو الحسن میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بی بی کیا کہنا چاہتی ہے؟ غم خوانی کرنا چاہتی ہیں، شوہر کی غم خوانی کرنا چاہتی ہیں. 7 دن مونی سے ہمدم ہے زہرا علی کی شبوں کی، علی کے ایام کی، علی کے روزوں کی، علی کی نمازوں کی، علی کی تنہائیوں کی، در مونی سے ہمدم ہے. کہتی ہے علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. بتانا چاہتی ہیں علی میں گھر میں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ تمہارے دل پہ کیا گزر رہی ہے. مولا علی فرماتے زہرا کاش ایتا ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے. ارے میں سلام کرتا ہوں، لوگ میرا جواب نہیں.
اللہ اکبر اس طریقے سے غم گساری کی ہے. اور پھر فرمایا اے علی بس میرے جانے کا وقت آ گیا, اے علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دیے گا, اے علی رات کی تاریکی میں مجھے کفن دیے گا, اور جس جس نے مجھے اذیت دی ہے ان کو میرے جنازوں میں نہ بلائے گا. فلا تعلم احدا, کسی ایک کو مدینے میں خبر نہ ہو کہ فاطمہ زہرا گزر گئی ہے. یہ تا قیامت جناب زہرا کا احتجاج تھا کہ قبر آج تک مخفی ہے, کہ مسلمان پوچھے تو کہ زہرا کی قبر کیوں مخفی رکھی گئی, زہرا کس کس سے ناراض تھی, زہرا نے کس کس کو روکا تھا, زہرا نے کیوں کہا تھا رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا جائے. بس عزادارو یہی وجہ ہے, ایک دفعہ مولا کائنات کو خبر دی گئی, مولا مولا بچے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. بچے کب دوڑتے ہوئے آئے تھے؟ جب ایک دفعہ گھر میں پہنچے ماں کو نہ دیکھا پریشان ہو گئے. خادمہ نے کہا آؤ بچے میں تمہیں کھانا کھلا دیتی ہوں. کہا کہ ماں کے ہاتھ سے کھائیں گے. جب اصرار بڑھا تو خادمہ نے کہا بچے تمہاری ماں اس دنیا سے گزر گئی ہے. بچے دوڑ کر مسجد میں پہنچے, بابا ارے نانا کیا گئے اس دنیا سے, ماں بھی ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. فاتح خیبر سے کھڑا نعرہ گیا, بے ہوش ہو کے گر پڑے علی مرتضی. افاقہ ہوا ایک دفعہ گریاں کھنا, اے فاطمہ زہرا ارے نصف راہ میں ہمیں چھوڑ کے تم بھی چلی گئی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس ادا دارو علی مرتضی آئے, غسل کفن کا انتظام ہوا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ بچے رو رہے تھے اس لیے کہ بچوں کی آوازیں گلی میں نہ جائیں, مدینے والے نہ سنے. مولا علی نے بچوں کے منہ میں کپڑے رکھ دیے تھے آواز نہ جائے, مگر یہی علی جو بچوں کو تاکید کر رہے تھے غسل دیتے دیتے ایک دفعہ بلند آواز سے رونے لگے. اسما نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ گریہ نہ کرو مگر آپ تو خود بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں. ایک دفعہ ظرف آب رکھا علی نے, کہا ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی مسلیاں. عزیزان گرامی زن شوہر کا رابطہ ایسا ہوتا ہے چھپائے بات نہیں چھپتی. یہ بیوی نے کس طرح علی سے غم کو چھپائے رکھا. عزیزان گرامی اگر پسلی ٹوٹ جائے تو سانس آنے میں تکلیف ہوتی ہے, سانس جانے میں تکلیف ہوتی ہے, اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. جناب زہرا کا ہاتھ بھی زخمی تھا, جناب زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی, نہ جانے زہرا نے کیسے غم گھچپایا ہوگا. دوسرا موقع کہ جب مولا علی نے بلند آواز سے گریہ کیا, جب غسل دے کے باہر آئے شہزادی زینب نے پوچھا بابا یہ دوسری مرتبہ گریہ کیوں کیا تھا آپ نے, کیوں بلند آواز سے روئے تھے؟ کہا کہ بیٹا جب تیری ماں کو غسل دے رہا تھا تو نیل زدہ بازو دیکھا تھا. ارے یہ وہی نیل ہے جو کنفذ کے تازیانوں سے. اجرکم اللہ. بس جنازہ تیار ہو گیا, بچوں کو آواز دی بچوں آؤ اپنی ماں کو الوداع کرو, اپنی ماں کو الوداع کرو. بچے آ گئے مگر حسین نہیں آ رہے. کہا حسین بیٹا ماں کو الوداع نہیں کہو گے, ماں سے اب روز قیامت ملاقات ہوگی عالم محشر میں. کہا کہ بابا جب تک ماں نہ بلائے حسین بھی ماں کو الوداع نہیں کہے گا. یہ سننا تھا ایک دم روایت کی بند کفن ٹوٹے, فاطمہ زہرا کے ہاتھ بلند ہوئے, آؤ میرے حسن آ جا, آؤ میرے حسین آ جا, میرے سینے سے لگ جا. بچے دوڑے, ماں نے سینے سے لگا لیا, کوہرام برپا ہو گیا, ملائکہ کی صفوں میں گریا شروع ہوا. علی مرتضی بچوں کو ہٹا دو, ملائکہ نے گریا کرنا شروع کیا. علی مرتضی نے بہت پیار سے بچوں کو ہٹایا, بہت شفقت سے ہٹایا, سینے سے لگایا. میں کہوں علی یہ مدینہ ہے, رات کی تاریکی ہے, ماں کی میت کفن میں لپٹی ہوئی ہے, کوئی نامحرم نہیں ہے, ذرا کربلا آ جانا, ایک بچی باپ کے جنازے پر وداع کرنے آئے گی. ارے کھلا آسما
خیمہ ہے، ریت کا بستر ہے، سرکٹی لاش ہے، سربریدہ لاش ہے، جنازے پر تیر ہی تیر ہے، بچی الوداع کرنے آئی ہے، بچی کو بھی جدا کیا جا رہا ہے، مگر یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے، کوئی سینے سے نہیں لگاتا، کوئی دست شفقت نہیں پھیرتا، ارے کوئی نیزے کی انیا چبوتا ہے، کوئی تماچے مارتا ہے تو کوئی گوہر جی
علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ اس قلیل عبادت کو قبول فرما جس مرحومہ کے اصال ثواب کے مجلس ادا منعقد کی گئی، خداوندہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے لواحق ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، بار الہ ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرما، بار الہ تجھ واسطہ محمد آل محمد کو ہمیں اس دنیا کی زندگی سے عالم آخرت کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوندہ اگر ہم نے دانے تانے سا جو گناہ کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، خداوندہ ان کو معاف فرما. خداوندہ ہمیں اپنے جو بھی ہم سے ناراض ہے، جس کے حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا، ہمیں ان کو حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بار اللہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کا اس وقت اس وبا کے نتیجے میں بہت سے مومن مومنات بیمار ہیں، وینٹیلیٹر پر اسپتالوں میں ہیں اور کش بکش کی زندگی بسر کرے. خداوندہ تجھ واسطہ محمد والے محمد کے جناب سیدہ کے مسائل کے واسطہ تمام مومن مومنات، تمام جتنے بھی مریض ہم کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما، خصوصاً سید زمرد حسین اور سیدہ بنت الہدیٰ تقوی اور جتنے بھی مومن آپ کے ذہن میں ہیں ان سب کا نام لیجیے، ان کو ذہن میں لائیے. خداوند عالم ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. خداوند ہمارے مرحوم کی بخشش فرما. خداوند ہمیں اس دنیا سے عالم آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہمیں روز قیامت ان کی شفا سے بہرمند فرما. آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 دفعہ سورہ اخلاص اور ہم کے لیے تلاوت کرو.